ساتھی دے محترم مہمانان گرامی، طلاب عزیز و طالبات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. آغاز میں ضروری سمجھتا ہوں اظہار تحسین و سپاس اپنے ان عزیزوں کے لیے جنہوں نے اس باشکو محفل کا اہتمام و انعقاد کیا ہے. ہر سال جامعہ حضا میں یہ پروگرام اپنی تمام تر شان و شکوہ کے ساتھ برگزار ہوتا ہے، وہ امسال بھی الحمدللہ. اور اسی طرح اظہار تشکر جامعہ کی انتظامیہ کا، اساتید کا، اور بالخصوص زعیم جامعہ کا، کہ جنہوں نے اپنی اعلیٰ ظرفی و اعلیٰ شعور کا ثبوت دیا اور تمام طلاب جامعہ کے وباہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کہ یوم حسین کی یہ تقریب ہر سال و اس سال منعقد ہوئی اپنے خاص عظمت و شکوہ کے ساتھ. جس طرح حق بنتا ہے اس نام کا و عنوان کا، اس جامعہ نے، اس کے تمام ارکان نے، انتظامیہ نے، اساتید نے، اور اسی طرح طلاب و جوانان عزیز نے و طالبات نے. اور ہم آرزو کرتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر تعلیمی ادارے پاکستان بھر میں، وہ بھی اس جامعہ سے، کراچی یونیورسٹی سے شعور کا یہ سبق حاصل کریں اور یہ تقریب اور یہ محفل خود منعقد کریں، طلاب اس میں شرکت کریں، تمام مکاتب فکر اس کے اندر شرکت کریں. اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ایک دن پاکستان میں ایسا ماحول بن جائے کہ تمام علمی ادارے و تمام جامعات اپنے علمی مرکز ہونے کا احساس کرتے ہوئے اور اس جامعہ کراچی سے الہام لیتے ہوئے اس وحدت کا بھی مظاہرہ کریں، اس شعور کا بھی مظاہرہ کریں، اس عقیدت کا بھی مظاہرہ کریں اور ساتھ اس حقیقت کا بھی مظاہرہ کریں. اسی طرح جوانان عزیز، ہمارے آئی ایس او امامیہ اسٹوڈینٹ جنہوں نے پاکستان بھر میں پرچم بیداری اٹھایا ہوا ہے اور اس راہ میں کوشاں ہیں، سختیاں و صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے. ہر چند ان کی حوصلہ افزائی کم ہوتی ہے، حوصلہ شکنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال کے دی ہوئی توفیق سے ترویج دین اور بیداری دینی کا یہ قافلہ رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہیں کہ ان ہمارے عزیزوں کو مزید توفیق عنایت ہو، اور انشاءاللہ یہ فکر کا سلسلہ جاری و برقرار رہے. اور سعادت ہے ہمارے لیے کہ اس علمی مرکز کے اندر، اس عظیم علمی مرکز کے اندر اور اس علمی و عالمانہ مجلس و محفل کے اندر جہاں اہل ایمان و اہل علم تشریف فرما ہیں، اور ہم نے اہل علم کی گفتگو سے استفادہ بھی کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے سعادت ہے کہ آپ اہل علم کی اس مجلس و محفل میں حاضر ہوں، اور توفیق مزید یہ کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں. عزیزان، کربلا و عاشورا اور قیام مقدس سے سید الشہداء علیہ السلام، اس کا حق تمام مسلمانوں کے اوپر ہے، چونکہ اسلام اسی قیام اور انہیں قربانیوں کا نتیجہ ہے، آج باقی ہے. ابھی ہمارے سرور عزیز مفتی صاحب جناب محترم فرما رہے تھے، اور بہت خوبصورت انداز سے، کہ آپ اسلام کہیں، محمدیت کہیں یا حسینیت، ایک ہی حقیقت کے تین نام ہیں، اور یہی حقیقت ایک اور بزرگوار جنہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ اسلام آغاز میں محمدی ہے، بقا میں حسینی ہے. اور جس طرح پیغمبر اکرم کا حق ہے تمام بشریت پر و بالخصوص امت اسلامیہ پر، اسی طرح اطرت و ذریت و بالخصوص سید الشہداء کا حق ہے تمام عالم اسلام پر، فرد فرد پر. یہ حق عوام الناس بخوبی ادا کرتے ہیں، جو متوجہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. البتہ عوام کا ایک بہت بڑا حصہ، مسلمان عوام کا، بعض لوگوں کے فکری چنگل میں گرفتار ہے اور وہ انہیں حقیقت سے آشنا ہونے نہیں دیتے، لیکن ایک بڑی تعداد جہاں اسلام کی متوجہ ہے اور اپنے اوپر عائد حقوق جو عامیانہ سطح پر احساس کرتے ہیں ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف کربلا کے متعلق، بلکہ ہر وہ میدان جہاں دین نے ان کے لیے کو فریضہ و وظیفہ مقرر کیا ہے، اپنی عامیانہ سطح کی حد تک اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی خدمت و بارگاہ میں عوام الناس جب حاضر ہوتے ہیں، وہ سارے پڑھنا نہیں جانتے قرآن کو، ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا، تفسیر نہیں سمجھتے اس کی، وہ بہت سارے اس کی عربی عبارت پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن جو ایک عوامی عقیدت کا جذبہ ہے وہ قرآن کی بارگاہ میں بخوبی اظہار کرتے ہیں. اسی طرح ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آج ربیع المولود کا پہلا دن ہے، آج سے ہمارے افق کے مطابق ربیع کی پہلی تاریخ ہے، ربیع الاول کی، اور آج ہی تاریخ کے تقویم کے مطابق بظاہر روز ہجرت بھی ہے، آج اول ربیع الاول میں. خوب ہم دیکھیں گے کہ لوگ بارگاہ رسالت میں کس طرح احترام و عقیدت کے جذبات پیش کرتے ہیں، اس حد تک عقیدت کے جذبات پیش کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی کسر چھوڑ دیتے ہیں، ہر طرح سے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی مال و ثروت کو خرچ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، محافل کو، مساجد کو سجاتے ہیں، اور بارگاہ نبوی میں جتنا ممکن ہے وہ مقدور ہے ان کے لیے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہر سال یہ عمل تکرار کرتے ہیں. اسی طرح عاشورہ و کربلا سے متعلق عوام الناس اپنے عقیدتی جذبات کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں عوام الناس، لیکن اس اظہار عقیدت کی سطح ظاہر ہے عوام ہی کی ہوتی، عوام سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں ہوتی. عقیدت بھرے اشعار پڑھتے ہیں، عقیدت بھرے اظہارات کرتے ہیں، عقیدت بھری تقاریر کرتے ہیں، عقیدت بھرے اجتماعات برگزار کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، لیکن کربلا ہو، قرآن مجید ہو، ذات گرامی پیغمبر اکرم یا آئمہ ہدا علیہ السلام یا کوئی اور منبع دین، ان کا حق فقط عوام پر ہی نہیں ہوتا بلکہ عوام سے ہٹ کر جو طبقات ہیں جن کا شمار خواص میں ہوتا ہے ان پر اس سے زیادہ حق عائد ہوتا ہے، ان کے دوش پر زیادہ ذمہ داری بڑھتی ہے. الحمدللہ آپ کو اور آپ جیسے دیگر اہل علم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہوئی ہے کہ آپ نے علم کے میدان میں قدم رکھا ہے اور آپ کا شمار اہل علم میں ہوتا ہے، علمی مراکز سے وابستہ ہیں، یا استاد کی حیثیت سے یا طالب علم کی حیثیت سے، اور جب فارغ التحصیل ہو کر عملی زندگی میں جائیں گے وہ کوئی بھی شعبہ و پیشہ اختیار کریں گے، یہ علم و دانش جو علمی مراکز میں حاصل کرتے ہیں، یہ توشہ اور یہ ذخیرہ آخر عمر تک ہمارے ہمراہ ہے. جب انسان آگاہ ہو جاتا ہے، علم و دانش کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے، مزین ہو جاتا ہے، جہاں پر علم اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اہل علم میں شمار ہو اور ایک خصوصیت حاصل کر لے، وہیں پر یہ علم اور دانش اور آگاہی انسان کی ذمہ داریوں کو بھی بڑھا دیتی ہے. اہل علم اور غیر اہل علم، قرآن نے بھی فرمایا کہ یکساں نہیں ہیں، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہیں بارگاہ خدا میں. ہم بے شک انہیں برابر سمجھیں لیکن اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں. اور اس طرح قرآن مجید نے بہت سارے مواقع پر تقابل پیش کیا ہے طبقات کا اور افراد کا، کہ یہ دو قسمیں یا دو گروہ برابر نہیں ہیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں، بینا و نابینا برابر نہیں ہیں، اعمی و بصیر برابر نہیں ہیں، عالم وغیرہ عالم برابر نہیں ہیں. مقام درجے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں، اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں، اور مواخذے اور حساب کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں. مقام و فضیلت بھی ان کا دوسروں سے بڑھ کر ہے، ذمہ داریاں بھی ان کی عام انسانوں سے بڑھ کر ہیں، اور پوچھ گچھ بھی ان سے عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، ہٹ کر ہے. کسی مرحلے میں عالم جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. لیکن بعض شعبے زندگی کے اور خصوصاً دین کے عملی میدان ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جہاں عالم اور غیر عالم برابر نظر آتے ہیں ہمیں. بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے جب غیر عالم آگے نظر آتے ہیں پیشوا اور اہل علم ان کے پیچھے پیرو نظر آتے ہیں. یعنی جب علماء پیروی کرتے ہیں عوام کی, عوام امام بن جاتے ہیں اور اہل علم ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. کچھ میدان ایسے ہیں جہاں نظر آتے ہیں ہمیں, ان میں سے میں اس وجہ سے کہ وقت محدود ہے اور آپ بھی دن بھر سے اس عظیم مجلس میں شریک ہیں اور خستہ ہیں یقیناً, زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور اپنے مزاج کے برخلاف ارادہ توج کے کر کے آئے ہوں کہ مختصر بولوں, اب دیکھیں تقدیر کیا کہتی ہے. ان میدانوں میں سے ایک اہم میدان یہی کربلا ہے, میں اسی پر تمرکز رکھوں گا اپنی گفتگو کا, ورنہ اس جیسے بہت سارے میدان ہیں جہاں پر عوام آگے ہیں اور اہل علم پیچھے ہیں, عوام امامت کر رہے ہیں اور اہل علم اقتدا کر رہے ہیں, بہت سارے میدان ہیں, لیکن کوشش کروں گا کہ اسی ایک میدان کے اندر رہوں اور جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ پیش کروں ایک طالب علم کی حیثیت سے. عزیزان, عوام, خداوند تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں یہ قانون, عام قانون, کلی قانون مقرر فرمایا ہے کہ ہر نفس کو خدا نے مکلف قرار دیا, اس کی ذمہ داری اتنی مقرر کی ہے جتنی اس کو وسعت و طاقت عطا کی ہے, جتنی وسعت و طاقت ہے اس کے اندر اتنی ہی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے. یعنی جتنی سوچنے کی صلاحیت ہے اس کی, جتنی سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کی, جتنی غور و فکر کی صلاحیت ہے اس کی, اور جتنی عمل کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہے اس کے اندر, اتنی ہی ذمہ داری اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہے. علم و دانش اس قانون کے مطابق چونکہ انسان کی توانائی بڑھا دیتے ہیں, جس انسان کے اندر علم نہ ہو اس کی سوچنے کی توانائی بھی کم ہوتی ہے طاقت, اور اس کے عمل کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے, اس وجہ سے اس کی ذمہ داری کا دائرہ بھی محدود ہو جاتا ہے. اور علم چونکہ انسان کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے, وسعت فکر, وسعت نظر اور وسعت عمل, اس وجہ سے ذمہ داری کا دائرہ بھی یقیناً بڑھ جاتا ہے. اگر ذمہ داری خدا کی جانب سے بقدر طاقت و قدرت ہے, علم انسان کی طاقت و قدرت کو بڑھا دیتا ہے, پس لا محالہ انسان کی ذمہ داری کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جو لوگ اہل علم نہیں کہلاتے اور اپنی عام زندگی یکساں اور مشترک تقریباً ملتی جلتی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریوں کا دائرہ محدود ہوتا ہے, تنگ ہوتا ہے. عوام الناس اپنا حق کربلا میں ادا کرتے ہیں, چونکہ عوام عقیدت رکھتے ہیں دین سے, اسلام سے, رسول اللہ کی ذات گرامی سے اور آپ کی عترت و اہل بیت سے اور دیگر مقدسات دین سے, اور اس عقیدت کا بھرپور طریقے سے اظہار بھی کرتے ہیں عملاً, قولاً, حتیٰ اگر اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو بھی کرتے ہیں عقیدت کے اظہار کے لیے. اور عقیدت کے اظہار کے لیے طور طریقے جو اپناتے ہیں ان کو ہم کہیں گے رسومات. رسومات وہ طریقے ہیں جو خود ہم کلچرل طور پر اپنا لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, تاکہ ان طریقوں سے ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں. اہل علم جن کا فریضہ عقیدت رکھنا اور عقیدت کا اظہار کرنا بھی ہے, اور اس سے بیشتر بھی ان کے ذمہ ہیں, اور اس ان کے ذمہ حقیقت کا اظہار کرنا بھی ہے. حقیقت فرائض اہل علم میں سے ہے, کہ وہ حقیقت جو علم و آگاہی اور دانش کی بنیاد پر خود سمجھے ہیں اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، دنیا کے سامنے پیش کریں۔ کربلا و عاشورہ کو ہم نے دو ستو پر متوقف اور روک دیا ہے، ایک عوام کی حد تک اور دوسرا فرقوں کی حد تک۔ اہل علم کی کوتاہی کی وجہ سے اور حقیقت کا اظہار نہ کرنے کی بنیاد پر اور اپنا فریضہ علمی ادا نہ کرنے کی بنیاد پر دو حادثے کربلا کو پیش آئے۔ ایک یہ کہ یہ عوام کی سطح پہ رک گیا، رسوماتی حد تک آ کر ٹھہر گیا یہ مسئلہ، اور رسومات سے آگے نہیں بڑھا، اور دوسرا فرقے کا رنگ چڑھ گیا اس کے اوپر۔ وہ جو متاع بشریت ہے، متاع انسانیت ہے، جو نجات امت، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نجات امت ہے، حسین کشتی نجات ہیں، یہ کشتی نجات دو بھنور میں آ کر رک گئی ہے، اور وہ بھنور جو غفلتوں کے بھنور ہیں، جہالتوں کے بھنور ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا انہی عوامی رسومات کی حد تک کربلا کو، اور دوسرا اس کے اوپر رنگ فرقے ہی چڑھ گیا، اور دوسروں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ ایک موضوع ہے ایک فرقے کا، مثلا ایک شیعہ موضوع ہے، یہ بہت بڑی غلطی و ناانصافی خصوصاً اہل علم کی طرف سے اور علمی مراکز کی طرف سے، چونکہ اہل علم علمی مراکز سے نکلتے ہیں۔ ان غفلتوں کی حد یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آج بعض علمی مراکز کے اندر یوم حسین منعقد کرنے کی اجازت نہیں اور حساسیت دکھائی جاتی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا جائے اور اس کے متعلق اپنے فرائض ادا کیے جائیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائی جائیں جو علم نے ڈالی ہیں ان کے اوپر، جو اس منصب نے ڈالی ہیں ان کے اوپر، بلکہ اس کو فرقی موضوع سمجھ کر اور اس کے اوپر حساسیت دکھائی جائے اور اسے نزاع بنا دیا جائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جامعہ کراچی کا بہت ہی حسین و مستحسن عمل ہے، اور بھی بہت ہوں گے یہاں اور یقیناً ہیں محاسن اس جامعہ کے اندر، لیکن جیسا میں خود سابقہ سالوں میں زعیم جامعہ جناب پیرزادہ صاحب کی زبان سے سنا ہے کہ یہ ایک پروگرام ایک شناخت ہے جامعہ کراچی کے لیے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شناخت سے بڑھ کر ایک ماڈل بننا چاہیے پاکستان کی تمام جامعات کے لیے اور تمام علمی مراکز کے لیے اور جامعات کی انتظامیہ کے لیے اور ان جامعات کے اندر مشغول طلاب و طالبات کے لیے، یہ ایک نمونہ ہونا چاہیے، یہ شعور کا اعلی نمونہ، اس کو منتقل ہونا چاہیے، دوسری جگہوں پر جانا چاہیے، اس کو اشد ضرورت ہے اس منظر کی جو یہاں دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن عزیزان، ابھی وہ حق ادا نہیں ہوا جو عاشورہ و کربلا اور سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام مقدس کی نسبت خواص کا بنتا ہے، اور خصوصاً علم کا، اہل علم کا اور علمی مراکز کا جو فریضہ بنتا ہے۔ عوام الناس، عرض کیا کہ جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو عقیدت کے اظہار میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان نازک سرحدوں تک چلے جاتے ہیں عقیدت کے جذبوں کے تحت، لیکن حقیقت کا اظہار قطعاً عوام سے نہیں توقع۔ عوام فقط منتظر ہے کہ ان کے سامنے حقیقت کربلا پیش کی جائے، حقیقت عاشورہ پیش کی جائے، یہ جو عقیدت مند ہیں یہ حقیقت پسند بھی بن جائیں، اور حقیقت پیش کرنا اہل علم کا فریضہ ہے. لیکن عملی طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح جو سطح کربلا کی عوام نے قائم کر دی ہے, پہنچا دیا ہے کربلا کو جس سطح پر, اہل علم اس مسئلے میں مقلد عوام ہیں. وہ بھی صرف عوام کی حد تک, رسومات کی حد تک اور عقیدت کے اظہار کی حد تک فقط اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور وہ بھی عقیدت کے پروگرام عوام منعقد کرتے ہیں, خواص شرکت کرتے ہیں اور اپنا احسان بھی جتلاتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں شریک ہو گئے, کسی مجلس میں گفتگو کر دی, کسی مجلس میں جا کر تبرک کھا لیا, کسی مجلس میں جا کر کوئی اور حصہ لے لیا. خود اس مسئلے میں پیش رو نہیں ہے, عوام پیش رو ہیں, عوام آگے ہیں اور اہل علم پیچھے ہیں عوام کے. اور وہی سطح جو کربلا سے متعلق عوام نے قائم کر دی ہے, اہل علم اسی سطح تک ہیں, اس سے بڑھ کر آگے جو ان کا فریضہ بنتا ہے اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس میں ابھی تک بے توفیق ہیں. اور ابھی تک خصوصاً سرزمین پاکستان کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک اپنا وہ کردار جو عالمانہ بنتا ہے اور علمی مراکز کا وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس جامعہ کے اندر یہ صلاحیت و توانائی نظر آتی ہے اس موضوع میں, اور یہ پروگرام اس طرح کا باشکو کرنا, طلاب کی شرکت, تمام تنظیموں کی شرکت اور تمام انتظامیہ اور سب, یہ سب مل کر جب اس طرح سے باشکو یہ مجلس برگزار کرتے ہیں, یہاں سے توقع ہے کہ یہ حرکت شروع ہو سکتی ہے کہ جس میں اہل علم کربلا کو موضوع قرار دیں علم کا اور ایک نمونہ بنے, تاکہ صرف عوام کے پیچھے ہی نہ چلتے رہیں یا عوام کی سطح پر اکتفا نہ کرتے رہیں. ہم کیا کام ہے, وہ مقصود کیا ہے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیں عزیزان. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک مکتب کا نتیجہ ہے. کربلا ایک نظریہ اور ایک تفکر کا نتیجہ ہے. یعنی کربلا قرآنی اصولوں کا نتیجہ ہے, قرآن پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے, اسلام کی عملی تفسیر ہے وہ, قرآن کی عملی تفسیر ہے کربلا. اور خود کربلا ایک منبع ہے ایک آئیڈیالوجی کا, ایک نظریے کا. کربلا کو فقط ہم منبع رسومات نہ دیکھیں جیسے ہو رہا ہے, اور میں نے عرض کیا کہ عوامی سطح پر یہ چیزیں ہیں اور عوام کرتے بھی ہیں, ان سے اتنی توقع ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا, اگرچہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, وہ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کی حقیقت کو. کربلا میں جو کچھ رونما ہوا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری یا مجالس کے اندر ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی شبی بنائی جاتی ہے. کربلا میں جو کچھ تھا اس کی شبی سازی کی جاتی ہے, یعنی اس کے مشابہ ماڈل بنائے جاتے ہیں ابھی, تاکہ ان کو دیکھ کر وہ نقشہ کربلا کا یا تصور کربلا کا ذہن میں آ جائے. یہ عوام کی سطح کی شبی سازی ہے. مثال کے طور پر علم ایک شبی ہے اس علم کے لیے جو کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اٹھایا اور آپ کے جانساروں نے اور خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اٹھایا. اس پرچم کی شبی آج بنائی جاتی ہے اور جلوس عزا یا مجلس عزا میں اس کو قائم کیا جاتا ہے, کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن یہ پرچم جہاں تک عوام بنا سکتے انہوں نے بنا دیا. پرچم بنانے کے لیے, علم بنانے کے لیے جو ان کو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں وہ خود خرید لیتے ہیں اور علم بنا کر اس کو قائم کر دیتے ہیں, اور یہ علم ایک رسم کے طور پر آ جاتا ہے سامنے اور لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن اس علم کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے, جو ابھی تک اور وہ عوام نہیں کر سکتے, وہ اہل علم ہیں. عوام کپڑا خرید کے اس کی سلائی کر کے, لکڑی خرید کے اس کے ساتھ اس کو لگا کے پرو کے اس کو اور اس کو گاڑ سکتے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا سکتے ہیں, اتنا کام عوام کر سکتے ہیں اور اس کا احترام کر سکتے ہیں. لیکن اس علم کا معنی کیا ہے, اس علم کا پیغام کیا ہے, یہ علم کس چیز کی نشانی ہے, کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے, یہ عوام نہیں کر سکتے, یہ اہل علم کا کام ہے. یعنی یہ علم شبی رسم کے طور پر بن گیا, لیکن اس علم کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی موجود ہے, اس علم کے پیچھے ایک نظریہ موجود ہے, اس علم کے پیچھے ایک تفکر موجود ہے. جب وہ تفکر کے بغیر علم اٹھتا ہے تو ایک رسم کی حد تک ہوتا ہے, لیکن اگر وہ تفکر بھی ساتھ ہوتا اس علم کے, اور یہ علم جب شبی بن کر سامنے آ گیا, ایک اور شبی بھی وجود میں آتی کہ وہ نظریہ, وہ ہدف, وہ مقصد, وہ آئیڈیالوجی, وہ مکتب جو کربلا میں موجود تھا, اس کی شبی بھی اگر بنتی اور وہ شبی بھی ساتھ اس کے پیش کی جاتی تو آج اس علم کا اثر و نتیجہ کچھ اور ہوتا. چونکہ یہ علم فقط عوام نے کھڑا کیا ہے اور عوامی ہاتھوں میں ہے, اور اہل علم کا اس علم میں جو اپنا حق بنتا تھا وہ نہیں ہے, شامل نہیں ہے, یہ فقط ایک رسم ہے, ایک رسم کی حد تک آگے آیا ہے. لیکن جب آئیڈیالوجی بھی ساتھ آ جائے اس علم کے, یہ علم کچھ اور معنی پیدا کر لیتا ہے. یہ علم علم غلبہ دین, علم عزت دین, علم عزت مسلمین بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ وہ آئیڈیالوجی بھی شامل ہو جائے جس کو لے کر حسین ابن علی کربلا میں گئے اور جس آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ واقعہ رونما ہوا. یہ اہل علم کا کام ہے کہ کربلا کو ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کریں, کربلا کو ایک نظریہ بنائیں اور اس نظریے کو پڑھائیں علمی بنیادوں پر, اس نظریے کی بنیاد پر ایک نظام بنائیں اور اس نظام کو دنیا کے سامنے پیش کریں, متعارف کرائیں. اور خصوصاً اس ملک کے اندر یہ حدیث نورانی جو رسول اللہ نے بیان فرمائی, جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے, ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجات, اس کے یہ صرف ایک شاعرانہ عقیدت کا اظہار نہیں کر رہے, یعنی رسول اللہ کوئی قصیدہ نہیں سید الشہداء کا پڑھ رہے یا فقط تعریف و تمجید نہیں کر رہے, کوئی نعتیہ کلام یا منقبت نہیں ہے. رسول اللہ حسین کی منقبت نہیں پیش کر رہے, بلکہ رسول اللہ در حقیقت وہ حقیقت جو حسین علیہ السلام کی ذات میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے ظلمتوں کے اندر, تاریکیوں کے اندر, اور کشتی نجات ہے طوفانوں کے اندر اور فتنوں کے اندر. جب بھی امت تاریکیوں اور ظلمتوں کا شکار ہو جائے, فتنوں کا شکار ہو جائے اور طوفانوں کا شکار ہو جائے, راہ نجات تنہا حسین ابن علی ہے. اور وہ راستہ اور وہ تفکر جو حسین ابن علی نے پیش کیا اور جس پر عمل کیا. لیکن عرض کیا عزیزان کہ یہ ہم نے چھوڑ دیا عوام کے لیے اور اس کے اوپر فرقوں کا رنگ چڑھا دیا اور دوسرے اپنے آپ کو اس سے آپ بری ذمہ قرار دے کر بیٹھ گئے. یہ غفلت ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو کسی فرقے کی کتاب سمجھ لیا جائے اور دوسرا فرقہ ہاتھ نہ لگائے چونکہ یہ فلاں فرقہ قرآن پڑھتے ہم قرآن نہیں پڑھتے, یہ فرقہ رسول اللہ کی بات کرتے ہم رسول اللہ کی بات نہیں کرتے, یہ فرقہ نماز پڑھتے ہم نماز نہیں پڑھتے. عزیز من, حسین علیہ السلام و اہل بیت و خصوصاً کربلا, کربلا کا مقام ایک یوں نہیں کہ ایک فرقے کا حصہ ہے, کربلا بنیاد ہے دین اسلام کی بقا کے لیے, وہ راستہ ہے قیامت تک اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و سرفرازی کے لیے. اور آج کا پاکستان اشد محتاج ہے کربلا کا, آج کا پاکستان اشد محتاج ہے عاشورا کا. لیکن کون سا عاشورا؟ وہ عاشورا جس میں فقط عقیدت ہے, اور وہ عاشورا جس میں فقط رسومات ہیں, اور وہ عاشورا جس میں فقط جذبات ہیں, اور وہ عاشورا جو عوام فقط منعقد کرتے ہیں. وہ عاشورا بھلے, وہ عاشورا جس کے اندر عقیدت اور جذبے موجود ہیں, لیکن اس وقت یہی جذبے اور یہی عوام کی سطح پر منعقد کیا جانے والا عاشورا, اس وقت ملت کو بچا سکتا ہے، دین کو بچا سکتا ہے، پاکستان کو بچا سکتا ہے، جب اس کے اندر وہ روح عاشورا، تفکر عاشورا، آئیڈیالوجی عاشورا کی اس کے اندر موجود ہو۔ اہل علم کا کام کیا ہے؟ اہل علم کا وہی کام ہے جو آپ دوسرے علمی شعبوں میں انجام دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، عوام گھر بناتے ہیں، شہر بناتے ہیں، یہ آپ کے شہر کے اندر عوام کی طرف سے قائم شدہ آبادیاں ہیں، دیکھیں جا کر جو عوام نے بنائی ہیں۔ عوام کسی جگہ پہ خرید لی یا ان کو مل گئی اور اس جگہ پہ جھونپڑا بناتے ہیں، پھر اس کو کچی آبادی بناتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ اگر توفیق ہو، پیسہ ہو، تو اس کو پکی آبادی میں بدل دیتے ہیں، لیکن کسی نقشے کے بغیر، کسی ڈیزائن کے بغیر، کسی ترتیب کے بغیر وہ آبادیاں جو اسی طرح پھیلتی چلی گئی اس شہر کے اندر موجود ہیں مضافات میں، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں کہ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے عوامی وسائل کی بنیاد پر وہ آبادیاں قائم کی ہیں یا وہ گھر بنائے ہیں، جس میں کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی اہل علم شامل نہیں تھا، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، وہ آبادی بنا تو لی انہوں نے، سر چھپا لیا ضرورت سمجھ کر، لیکن وہ آبادی جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کسی معمار، کسی انجینئر کا اور کسی نقشہ بنانے والے کا کوئی رول نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس مرحلے کے اندر کوئی انجینئر کی مدد لی جاتی یا کوئی خود احساس فریضہ کرتا اور جا کر اس آبادی کے اندر اپنا پیشہ ورانہ اور اپنا عالمانہ رول ادا کرتا اور ان عوام کو بتا دیتا کہ یہ میٹیریل جو تم استعمال کر رہے ہو اس کو اس ڈیزائن کے تحت استعمال کرو، تو یہی بہترین آبادی ہوتی، بہترین گلیاں ہوتی، بہترین اس کے اندر زندگی کی سہولتیں موجود ہوتی، اور آج وہی گھر جن کے اندر جو خود عوام نے بنائے اور مشکلات میں ان گھروں کے اندر مشکلات کا شکار ہیں، اگر ایک عالم، ایک انجینئر کی ان کو خدمات میسر ہوتی یا اس کی ذمہ داریاں ادا ہوتی تو یہی گھر آج بہترین گھر ہوتے، یہ آبادیاں بہترین آبادیاں ہوتی۔ یہی حال ہے مذہبی اور عقیدتی میدان کے اندر بھی، کہ عوام تو اپنی ذمہ داری جو سمجھتے آ کر ادا کر دیتے ہیں، عوام عاشور کو چھٹی کر لیتے ہیں، تاسوا کو کام پہ نہیں جاتے، یہی کر سکتے ہیں وہ، عوام اپنا پورا دن رات مجلس میں آ رہتے ہیں، اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، عوام اپنے اولاد بچوں سمیت آ جاتے ہیں، عوام اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پیدل آ جاتے ہیں، دور دراز کے سفر طے کر کے عقیدت کے جذبوں کے تحت ان رسومات میں آ کر شرکت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ عوامی جذبے، یہ عوامی احساسات، یہ عوامی عقیدتیں، یہ عوامی رسومات، یہ سب کچھ خلوص و اخلاص تکرار ہوتا رہتا ہے ہر سال، لیکن نجات کی طرف یہ کاروان نہیں بڑھ رہا بلکہ خود مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے، یہ جلسے جلوس مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، انہی کے اوپر پابندیاں عائد ہونا شروع ہو گئی ہیں، انہی کے اندر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ نظارہ گر ہے، تماشائی بنا ہوا ہے، اور وہ کون سا طبقہ ہے کہ جب عوام اپنے سروں پر سیمنٹ کی بوریاں رکھ کے اور مٹی اور سیمنٹ اور مثلا لوہا اور لکڑی اٹھا کر اپنی آبادیاں کچی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ انجینئر جو تماشا دیکھ رہا ہے اس کو حق نہیں بنتا آ کر اس گھر پر اعتراض کرے کہ اس گھر میں ہوا کا انتظام نہیں، اس گھر میں روشنی کا انتظام نہیں، اس گھر میں گلی درست نہیں، اس گھر میں یہ نہیں، اس گھر میں وہ نہیں، یہ حق نہیں بنتا آج اس کو کہنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عوام نے خود اپنے جذبے یا ضرورت کے تحت جو کر سکتے تھے وہ بنا دیا اور تو تماشا دیکھتا رہا، تماشائی کو حق نہیں بنتا کہ وہ عوام کے کام پر آ کر اعتراض کرے، نظارہ کرتے رہے۔ اگر آپ کے اندر یہ علم تھا، دانش تھی، تو آ کر ان کی رہنمائی کرتے، ان کو بتاتے، اپنا رول ادا کرتے، ان کو بتاتے کہ اس کی ترتیب سے لگاؤ، ان کو بتاتے کہ اس کو ترتیب سے بناؤ، لیکن آج صرف اعتراض کرنے کے لیے آ گئے۔ بعض لوگ بیٹھے ہیں آج کہ آج عزاداری میں یہ کام ہوتا ہے، مجلس میں یوں ہوتا ہے، فلاں میں یوں ہوتا ہے، خوب آپ نظارہ نہ کرو، آپ اپنا رول ادا کرو، لیکن کون سا رول؟ رول یہ نہیں ہے جس طرح بات سمجھتے اصلاح کرنی ہے، کیا اصلاح کرنی ہے کہ آ کر کسی خاص چیز کو ہٹ کر کے یہ نہ ہو وہ نہ ہو، نہ یہ نہیں ہے کہ جو عوام نے بنا دیا وہ عالم آ کر گرا دے، نہ یہ عالم اس کو نہیں کہتے، جو عوام نے بنایا وہ آ کر گرا دے، عوام علم بنائے عالم اتار دے، عوام شبی بنائے یہ آ کر اتار دے، یہ عالم کا رول نہیں ہے. عالم کا رول کیا بنتا ہے؟ عالم کا رول یہ بنتا ہے کہ وہ عالمانہ طریقے سے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے علم کا سہارا لے کر اسی کو عالمانہ شکل دے، عالمانہ نقشہ دے، اس کو ڈیزائن کرے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا اس کے اندر اتنی طاقت و توانائی موجود ہے تمام امتوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے. یہ خصوصاً عرض کیا کہ میرے نزدیک یہ ایک مقدس مکان ہے یونیورسٹی، اور اس مقدس مکان میں آپ کی اس مجلس میں، محفل میں، یہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ یہ جو کچھ منظر مشاہدہ ہو رہا ہے، اس امید کے ساتھ یہاں آ کر دیکھ کر آپ کو بہت امید بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ نہیں ہوا وہ ہو سکتا ہے، اور خدا کرے کہ اس جامعہ سے یہ شروع ہو انشاءاللہ یہ حرکت. کیا کر سکتے ہیں ہم عوام، علماء کیا کر سکتے ہیں؟ اہل علم اور علمی مراکز عاشورا سے ایک نقشہ تیار کر سکتے ہیں امت اسلامی کی نجات کا، عالمانہ نقشہ، عاشورائی ڈاکٹرائن امت کی نجات کے لیے. توجہ کریں، اس وقت دنیا میں لوگ اپنے دنیاوی مقاصد تک پہنچنے کے لیے مصنوعی حوادث ایجاد کرتے ہیں، جعلی حادثے کھڑے کرتے ہیں، ڈرامے رچاتے ہیں، اور ان ڈراموں کو پھر آئیڈیالوجی کی شکل دے دیتے ہیں نظریاتی بنیاد پر، اور اس سے نظریہ بنیاد کر کے اپنے دنیاوی مقاصد تک پہنچ رہے ہیں. چونکہ ضرورت ہوتی ہے قوموں کو اس چیز کی، ان کے تھنک ٹینک کو پتا ہے. آپ توجہ کریں کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے جعلی حادثے خلق کیے، ڈرامے رچائے، اور ان ڈراموں سے پھر آ کر ان کے تھنک ٹینک نے اس سے جعلی تھیوریاں بنائی، نظریے بنائے، آئیڈیالوجی بنائی، اور پھر اس کے بعد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پوری دنیا پر حکومت کا خواب سچا ثابت کرنے کے لیے فوج کشی شروع کی اور جو کچھ کیا. مثلا یہی لیبرل ڈیموکریسی کو دنیا کے اوپر ٹھونسنے کے لیے، لیبرل ڈیموکریسی کو کیا کیا جتن کیے، مصنوعی حادثے خلق کیے، اور ان مصنوعی حادثوں کی مدد لے کر چڑھائی کی دنیا کے اوپر، تاکہ دنیا کو ڈیموکریٹ بنایا جائے، جمہوری بنایا جائے اس کو، جس طرح آج دیکھ رہے ہیں آپ مختلف ممالک کے اندر، اور آپ کا ملک جس زد پر ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنا بڑا آتش فشان موجود ہے عاشورا و کربلا، جس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی توانائی موجود ہے کہ تمام امت مسلمہ اس اپنی شان و عزت و منزلت تک پہنچ سکتی ہے اگر اپنا تفکر عاشورا سے لے، اپنا نظریہ عاشورا سے لے، اور اپنا راستہ و نقشہ عاشورا سے لے. لیکن اس کے اہل علم یہ کام کریں، کیا کام کریں؟ ایک فکری منظومہ تشکیل دیں، کربلا کو فیکلٹی بنائیں، کربلا کو ایک بنائیں، اپنے سبجیکٹ بنائیں اپنی یونیورسٹی کے اندر، اور پروفیسرز آئیں کربلا کو پڑھائیں، کربلا کی تھیوری پڑھائیں، کربلا کو نقشہ سمجھائیں، آج کے جوان کو، آج کی امت کو بتائیں کہ کربلا کس حقیقت کا نام ہے، وسید الشہداء نے کیوں قیام کیا. اور یہ حق بنتا ہے ایک علمی ادارے کا اور عالم کا اپنے ملک کو نجات دینے کے لیے. ہم نے ہر حربہ آزما لیا، اور ہر حربے سے ہم زیادہ ذلت ہی کی طرف گئے، اور آج اس ذلت کا مزہ چکھ رہے ہیں. پاکستان میں عموماً یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے. میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے، چونکہ دشمنی کرنے کے لیے کسی کا مد مقابل ہونا ضروری ہے. دشمنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے جو مد مقابل ہو، لیکن جو مد مقابل نہ ہو بلکہ سامنے لیٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی لیٹے ہوئے کے ساتھ. لیکن لیٹے ہوئے کو اگر جوتے پڑ رہے ہیں تو یہ جوتے دشمنی کے نہیں ہوتے، یہ جوتے ذلت کی وجہ سے اور حقارت کی وجہ سے پڑ رہے ہوتے ہیں. 60 سال پاکستان کی تحقیر کی گئی، 60 سال پاکستان کی تذلیل کی گئی، 60 سال پاکستان کو ذلیل کیا گیا، ملت کو، قوم کو، ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ذریعے، ان موروں کے ذریعے، اور پھر جب لٹا دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، حقیر کر دیا گیا، آج اس حقیر کے ساتھ آ کر حقیرانہ سلوک کرتے ہیں، جس کو میڈیا کہہ رہا ہے یہ دشمنی ہے، یا بعض لوگ تاثر دیتے ہیں یہ دشمنی نہیں ہے. نہ، دشمنی کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا ضروری ہے، دشمن کے مقابلے میں قیام ضروری ہے. جو قیام کی حالت میں نہ، وہ دشمنی نہیں ہو سکتا، دشمن نہیں بن سکتا. دشمنی نہیں کر رہا، ذلت کی سزا دے رہا ہے. پہلے 60 سال ذلیل کرتے رہے، اب ذلت کی سزا دے رہے ہیں، اب ہماری حکارت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس حکارت سے اٹھنا ہے عزیزان. پاکستانی قوم کو یہ جو لیٹی ہوئی ہے اور اس کا چترول کر رہے ہیں، اس کو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، اس کو اس حالت سے اٹھنا ہے، اٹھ کر مد مقابل آنا ہے. اس وقت دشمنی شروع ہوگی اس کے ساتھ، اور جب دشمنی شروع ہوگی اس وقت اس کو دشمنی کا حق نبھانا ہوگا، اس وقت اس کو وہ کردار ادا کرنا ہوگا. اور کربلا یہی بتاتی ہے کہ جب تمہیں ذلیل کر کے لٹا دیا جائے تو بیٹھنے کا اور اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اٹھ کر کھڑے ہو کر جب تم مد مقابل آؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. تو پھر دشمنوں کے مقابلے میں قیام کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے، یہی وہ نقشہ ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے. اور کربلا اسی کے لیے چاہیے آج کی ملت کو، اور کربلا اسی کے لیے چاہیے، اور اہل علم یہ کام کر سکتے ہیں. آپ بیٹھیں، اپنے بنائے دیکھیں، یہ جو مصنوعی حادثے خلق ہوئے، مصنوعی حادثے پیدا کرنے کے بعد ان کی یونیورسٹیوں نے یہ نقشے بنائے، یونیورسٹیوں کے تھنک ٹینکس نے، وہاں پر جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے انہوں نے یہ مطالعات، اسٹریٹجک مطالعات کے جو ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے یہ نقشے بنائے، اور نقشے بنا کر ان کو کہا کہ اس طرح سے تم ڈیموکریسی کو دنیا میں پھیلا سکتے ہو. کیوں ہماری یونیورسٹیوں میں، مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیوں میں حسینیت کی فیکلٹی نہ ہو جو ہمیں یہ نقشہ بنا کر دے کہ کس طرح ذلت سے باہر نکلا جا سکتا ہے، کس طرح حکارت سے باہر نکلا جا سکتا ہے، کس طرح یزیدیت و آمریت کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، کس طرح استعماریت و استکباریت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ایک عزت مند قوم کے طور پر اس دنیا میں جی سکتے ہیں ہم. ہم بہت سارے شعبوں میں عوام کے پیروکار ہیں. پاکستان کے المیہ یہ ہے کہ جنہیں امامت و قیادت کرنی ہے امت کی، وہ خود پیرو عوام ہیں، وہ عوام کے رجحانات دیکھتے ہیں، عوام کی سطح دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر اسی رنگ میں وہ بھی لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام کے ان جذبات کو جہت دیں، عوام کے ان احساسات کو جہت دیں، اور عوام کے ان جذبات کے ان آتش فشان کو اس کا رخ موڑے، جس طرح ہوا پہلے تاریخ میں اور آپ کے زمانے میں ہوا، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی عزاداری سے نقشہ بنایا، ایک فکری منظومہ بنایا، اور اس فکری منظومے کو عوام کے سامنے پیش کیا. امام خمینی نے آ کر عوام سے یہ نہیں کہا، اگرچہ عوامی سطح پر جو کام بھی ہو اس کے اندر یقینی بات ہے کہ خلل اس کے اندر ضرور ہوگا، چونکہ عوامی سطح کا کام ہے. میں نے کہا جو گھر عوام بناتے ہیں، انجینئر سے مدد نہیں لیتے، اس میں یقیناً نقص ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہوگا. وہ علاج جو عوام خود کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے بغیر ہوتا ہے عوام میں، بڑے بوڑھے اور بوڑھی خواتین وہ اپنے قدیمی جو دوائی انہیں کسی نے دی ہے وہ اپنے اولاد کو بھی دے دیتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کھلاتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کام، اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے. جو ڈاکٹر کے بغیر دوائی کھائی جائے، علاج کیا جائے، وہ علاج یقیناً نقصان دہ ہوتا ہے. وہ گھر جو یا شہر جو انجینئر کے بغیر بنایا جائے، اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی نقص نکلتا ہے. اسی طرح وہ دینی عمل بھی جو علماء کے بغیر، اہل علم کے بغیر انجام پائے، اس کے اندر خلل ضرور ہوگا. لیکن علماء کا کام کیا ہے؟ آج ہم اپنے ملک میں علماء کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کو روک دو، بند کر دو. امام خمینی نے یہ کام نہیں کیا، بند نہیں کرو اس کو، کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کام بند کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے بند ہونا، اگر بند کر دیا برفرض میں عرض کر رہا ہوں, فرض کرو یہ بند ہو گیا, پھر کسی کے بس میں نہیں ہے یہ کام شروع کر سکے. امام نے یہ نہیں کہا اس کو بند کر دو, امام نے دیکھا کہ عوام پیش رو ہیں اور علماء ان کے پیروکار ہیں. اب علماء پیروکار ہیں, یہ غلطی ہے در حقیقت. یہ علماء پیرو عوام یہ اپنا رول سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. انہوں نے انہی عقیدتی جذبوں کو ایک نقشہ دینا ہے, ایک علمی نقشہ دینا ہے, تاکہ یہی جذبے انہی کے جذبوں کی بنیاد پر تعمیر ہوگی. یہی جذبے اور احساسات تعمیر کا کام کریں گے, یہی ملت کی عمارت بنائیں گے. لیکن اس عمارت کو نقشہ, علمی نقشہ کی ضرورت ہے. فقط نظارہ گر علماء و نظارہ گر اہل علم و عوام کے پیروکار اہل علم عوام کی پیروی چھوڑ کر آئیں اور آ کر عوام کی رہنمائی کریں, اور وہ خلا جو رہ گیا ہے اس خلا کو پر کریں اور اس خلا کو بھریں, اور فکری منظومہ کربلا کی بنیاد پر بنا ہوا یہ ان کو پیش کریں. فکری منظومہ یعنی آئیڈیالوجی, کربلائی و عاشورائی آئیڈیالوجی یہ اپنی قوم کو پیش کریں. کئی کام کرنے ہیں ابھی پاکستان میں. عاشورا کو فرقوں سے نکالنا, فرقے کے رنگ سے ہٹا کر اور وہ حقیقی رنگ اس کو دینا جو اس کے اس کا شایع نشان ہے, اس کو اسلامی رنگ دینا, اس کو الہی رنگ دینا, اس کو انسانی رنگ دینا, تاکہ تمام انسان و تمام مسلمان سب اس کو اپنا سمجھیں, سب یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے, حسین ہمارے ہیں, کربلا ہماری ہے, عاشورا ہمارا ہے, اور یہ راہ ہمارا ہے, اور یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے, اس پر ایمان لے آئیں. یہ اہل علم رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ خلا جو ابھی تک موجود ہے کربلا کے اندر, وہ علمی مراکز یہ بھر سکتے ہیں. عزیزان, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہی پروگرام جو باہر عوام کرتے ہیں وہی پروگرام ہم یونیورسٹی میں کر دیں اور کہیں یہ یونیورسٹی کا پروگرام ہو گیا. نہ, یونیورسٹی کا پروگرام یونیورسٹی کا ہونا چاہیے. یونیورسٹی کے پروگرام میں وہ چیز جو عوامی پروگرام میں نہیں ہوتی وہ یونیورسٹی کے پروگرام میں ہونی چاہیے. یہاں پر آپ کے آپ ماشاء اللہ حضرات اساتید تشریف فرما ہیں, اور طلاب عزیز جو بہت سینئر کلاسوں میں ہیں, سوشل سائنسز میں ہیں, نیچرل سائنسز میں ہیں, اور الحمدللہ یہ جو بھی جس مذہب و مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہاں سب موجود ہیں. وحدت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے. ہر ایک اپنی دید سے, اپنے زاویہ نگاہ سے کربلا کو پڑھیں, اور کربلا کو پڑھ کے آج کے اپنے پاکستانی حالات کو نظر میں رکھ کر کربلا سے وہ تھیوری بنائیں, کربلا سے وہ نقشہ بنائیں, اور آ کر اس یونیورسٹی میں پیش کریں, سیمینار کریں, اسی مجلس میں یوم حسین میں پیش کریں, اپنے اساتید کے سامنے پیش کریں, اس کے اوپر تنقید ہو, اس کی تکمیل ہو, اور پھر اس کے بعد اس کو لے آئیں, آپ میڈیا پہ لے آئیں, عوام کی سطح پر لے آئیں, اور عوام کو بتائیں کہ جامعہ کراچی یا دیگر جامعات نے کربلا سے جو تھیوری بنا کر پیش کی ہے اس کے مطابق ہماری مشکلات کا یہ رائے حل ہے. خدا شاہد ہے, میں پوری وسوع کو یقین سے عرض کر رہا ہوں, تجرباتی بات عرض کر رہا ہوں, وہی تجربہ جو ہمارے عہد میں امام خمینی نے کیا. امام خمینی فرماتے ہیں ہم نے ایران کی مشکل کربلا سے حل کی ہے. کربلا طریقہ کار ایران کے اندر رائج تھا, صدیوں سے رائج تھا, وہی طریقہ جو آج ہمارے اندر رائج ہے. یعنی عوام آتے اپنی رسومات بجا لاتے, احساس و عقیدت کے جذبات اظہار کرتے, عاشورا کو ودا کا نوا پڑھتے اور گھر چلے جاتے, اور علماء بھی عوام کے پیچھے پیچھے جو عوام کر رہے ہوتے علماء بھی وہی کر رہے ہوتے. یعنی علماء پیروئے عوام تھے. امام نے آ کر اسی کربلا سے وہ نقشہ وہ منظومہ سمجھا, اور انہی عوام کو کربلا سے دور نہیں کیا, بند نہیں کیا کچھ بھی, فقط ان کو یہ بتا دیا کہ یہ جو جذبے ہیں ان جذبوں کو اس ترتیب کے ساتھ اظہار کرو, ان جذبوں کو اس ڈیزائن کے مطابق لے آؤ, ان جذبوں کو اس نقشے کے مطابق لے آؤ. جب عوام امام کے بتائے ہوئے جذبوں, امام کے بتائے ہوئے نقشے میں اپنے جذبوں کو ڈھالا, اس کا نتیجہ انقلاب اسلامی نکلا, اس کا نتیجہ حکومت اسلامی نکلا, اس کا نتیجہ ایک آج عزت و آبرو. آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں پاکستان کی حالت دیکھیں, پاکستان میں فرینڈز, پاکستان کے فرینڈز کا اجلاس ہوتا ہے, جتنے ڈکیت چور ملک وہ سارے پاکستان کے فرینڈز بن کر آ جاتے ہیں. جو پاکستان کو تباہی تک لے گئے یہ پاکستان کے فرینڈز ہیں, جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی, جنہوں نے پاکستان میں ناامنی پھیلائی, جنہوں نے پاکستان میں نفرت پھیلائی, جنہوں نے پاکستان میں اسلحہ پھینکا, جنہوں نے پاکستان کو تباہی تک پہنچایا, یہ فرینڈز ہیں پاکستان کے. اور یہ جمع ہو جاتے ہیں, یہ فرینڈز ہیں پاکستان کے, کہ پاکستان کو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, پاکستان کو وہ نہیں ہونے دیں گے, سب کچھ کر کے بھی پھر بھی اس ذلت کے باوجود بھی پھر بھی ڈائلاگ بولنا نہیں چھوڑتے. جس طرح ہمارے اپنے وزراء یا ہمارے حکمران وہ بیان دیتے ہیں, ہم ملک میں کسی کو دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وہ آپ سے پوچھ کے کرتے ہیں جو اجازت دیں گے آپ ان کو. کسی کو اجازت نہیں دی آپ تک, بغیر اجازت کے سارے کر رہے ہیں آپ. ہم کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. قانون آپ سے اجازت مانگ کے لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قانون. ادھر یہ مفت کے بیانات یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے میں انہی ممالک کا بڑا ہاتھ ہے, پاکستان جن کو اپنا فرینڈ سمجھتا ہے, دوست سمجھتا ہے. اور یہی فرینڈز پاکستان کے آج دیکھیں ہمارے پڑوس میں ہے ایران. ایران کے مقابلے میں آج کل ہیڈ لائنز میں ہیں ایران کی خبریں کہ پابندیاں لگا دیں. اب آخری پابندی آکسیجن کی رہ گئی ہے کہ شاید اگلے اجلاس میں یو این او یا یورو کمپنی مل کر کہے کہ ایران پر آکسیجن کی بھی پابندی, آکسیجن بھی نہیں جا سکتی. لیکن آپ دیکھیں عزیز ایمان, ایک تنہا ایک ملک, فقط ایک ملک, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں, ایک ملک تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں نہیں, شیاطین کے مقابلے میں نہیں, یہ جنہوں نے پاکستان کو ذلیل کیا ان سب کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے, تنہا ایک ملک. کیوں ڈٹا ہوا ہے, کیا ہے؟ چند روز قبل وہ ایک ٹی وی پہ کلپ سن رہا تھا, وہاں پر ایک سیاستدان سے, چونکہ ہمارے سیاستدان بھی تو پتہ ہے کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں سارے, کوئی یونیورسٹی نے کوئی سیاستدان تیار کر کے نہیں سیاست میں اتارا. حتیٰ یہاں تک ہمارا قصور ہے کہ کسی یونیورسٹی نے سیاست پڑھا کر کسی کو میدان سیاست میں اتارا ہو, کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سیاست پڑھ کے سیاست میں آیا ہو. کوئی کہاں سے آ گیا, کوئی کہاں سے آ گیا, کہ اب میں نام نہیں لیتا کہاں کہاں سے آئے. یہ ہمارے سیاستدان ہیں. کیا چیز ہے وہ, یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ تیل ہے ایران کے پاس, یعنی چونکہ تیل ہے لہذا امریکہ کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. وہ ایران سے زیادہ تیل عربوں کے پاس ہے, بس جس کے پاس تیل ہو وہ ڈٹ جائے. سارے تیل والے ڈٹے ہوئے امریکہ کے مقابلے میں, یہ کیا بےودگی ہے کہ تیل ہے ان کے پاس اس وجہ سے ڈٹ گیا ہے. اس کا تیل پر پابندی لگا رہے ہیں کہ تیل کوئی نہ خریدے تاکہ یہ بیٹھ جائے یہیں پر, ختم ہو جائے. تیل کی وجہ سے ایران ایران بنا ہے. کس قدر اپاج ذہن ہے, کھوپڑی ہے, کہ یہ تک نہیں پتا چل رہا کہ ان کے استقامت کا راز کس کے اندر موجود ہے. ان سیاستدانوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے جن کو اتنا نہیں معلوم کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی پٹ رہا ہے تو کیوں, اگر کوئی کھڑا ہوا ہے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے تو کیوں؟ عزیز ایمان, تیل ایران کے پاس پہلے بھی تھا, اور ایران کا تیل شاہ کے زمانے میں مفت اسرائیل کو جاتا تھا. مفت لائن, پائپ لائن پوری 24 آور وہ پائپ لائن کھلی ہوتی تھی انقلاب سے پہلے. یہ تیل سارا اسرائیل کو جاتا تھا. تیل تو پہلے بھی تھا انقلاب سے. تیل دوسرے عربوں کے پاس بہت زیادہ ہے, پوری دنیا کے پاس تیل موجود ہے. تیل کی وجہ سے, گیس کی وجہ سے کوئی ملک ڈٹ جاتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ایران کو 32 سال سے پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا کیے ہوئے ہیں؟ وہ تنہا کربلا و عاشورہ ہے عزیزان من, صرف عاشورہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جا کر مطالعہ کرو, اہل علم ہے آپ, یہی موضوع رکھ لو, کتنا خوبصورت ہوگا. جامعہ کراچی سے اسٹوڈینٹ جائیں, جا کر سرچ کریں کہ یہ جو ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے, اصل راز کیا چیز ہے. آپ جا کر سٹڈی کر کے تھیسس لکھو, اپنی قوم کو بتاؤ, آ کر یہ ریسرچ بتاؤ اپنی قوم کو کہ ایک ملت کی استقامت کا راز کیا چیز ہے. آپ کو فقط ایک چیز نظر آئے گی, کربلا, عاشورہ و حسین. اور امام خمینی نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا, ما حرج داریم از سید الشہداء داریم, ہمارے پاس جو کچھ ہے حسین علیہ السلام کی طرف سے ہے, سید الشہداء کی طرف سے ہے. لیکن وہ عاشورہ امام خمینی کا اور دوسروں کا عاشورہ ایک نہیں تھا. دوسروں کا عاشورہ وہی رسوماتی عاشورہ تھا, وہی عوامی عاشورہ تھا, لیکن امام نے اس عاشورہ سے ایک نقشہ, ایک منظومہ بنایا, ایک سیاسی منظومہ بنایا, ایک ملت کی نجات کا منظومہ بنایا, اور اس منظومے پر قوم کو چلایا اور قوم کو نجات دی اور یہاں تک پہنچایا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, آج بہت پریشر ہے ان کے اوپر, لیکن جب تک عاشورائی تفکر ان کے اندر قائم رہا, ساری دنیا اور بلکہ ان کے اتنے اور بھی مل جائیں تو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن جس دن خدا نہ خواستہ عاشورائی راستہ انہوں نے چھوڑ دیا, انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. پھر جس دن عاشورائی راستہ چھوڑ دیا انہوں نے, چونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈال کر ان سے عاشورائی راستہ چھوڑا لیں. پاکستان کے لیے تنہا راستہ عاشورائی طریقہ کار و عاشورائی منظومہ فکری ہے. فکری عاشورائی منظومہ رسوماتی تو عوام بنا لیں گے اور بنا لیا ہے, لیکن عاشورائی آئیڈیالوجی, عاشورائی مکتب, عاشورائی تھیوری, عاشورائی منظومہ فکری نجات کے لیے یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ اہل علم کا کام ہے, یہ علمی مراکز کا کام ہے, یہ علمی اساتید کا کام ہے, یہ ان یونیورسٹیوں کا کام ہے, یہ ان جامعات کا کام ہے, یہ دینی مدرسوں کا کام ہے, یہ علماء اسلام کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے. وہ پیروی چھوڑے عوام کی اور وہ آئیں کربلا میں اپنا حق ادا کریں, یہ نہ کہیں کہ فقط نظارہ کریں کہ عوام کیا کر رہے ہیں. عوام جو کر رہے ہیں اپنا حق بخوبی ادا کر رہے ہیں, جو ان سے ہو سکتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ تکرار ہوتا رہے گا اور کوئی چیز درست نہیں ہوگی جب تک پاکستان کے اندر یا ہر قوم عاشورہ کو اپنی بنیاد قرار نہیں دیتی, عاشورہ کو اس سطح پر تعصبات سے بالاتار ہو کر, فرقوں سے بالاتار ہو کر, اور اس کو اس کے علمی بنیادوں کے اوپر, یہ ہمارا کام ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اہل علم میں سے نہیں سمجھتا, لیکن آپ اہل فضل و علم ہیں, اساتین ہیں, اور آپ طلاب عزیز جو کل کے اساتین ہیں آپ انشاءاللہ, یہ آپ کا کام ہے, اور آپ جیسے دوسرے جو مختلف یونیورسٹیوں میں اور دانشگاہوں میں اور مدارس کے اندر مشغول تحصیل و تعلیم ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ عاشورہ کے اوپر اپنی رسالت اپنا فریضہ انجام دیں, عاشورہ کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, کہ یہ ذمہ داریاں پوری کرنے سے ہی ملت کو نجات مل سکتی ہے. دنیا اگر مصنوعی حادثوں سے نظریہ بنیاد بنا کر دنیا پر قبضہ کر رہی ہے, ہم کم از کم اپنی نجات کے لیے مصنوعی حادثے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کربلا ایک قدروں کا نظام ہے, ایک فکری نظام ہے. ہمیں کربلا میں فقط وہ ظاہر منظر نظر آتا ہے کہ چند افراد آئے اور انہوں نے آ کر اہل بیت کو قتل کر دیا, اور ہم افسوس کر رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کر. نہ عزیزان, سید الشہداء کو پہلے معلوم تھا میں جس راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں اس کا انجام یہی ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا. پھر اگر معلوم ہے مار دیا جائے گا تو کیوں جا رہے ہیں؟ یہی راز ہے, یہی جاننا ضروری ہے, اسی راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہے کہ جب علم تھا کہ مارا جاؤں گا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عالمانہ و آگاہانہ طور پر یہ راستہ انتخاب کرنا ہے, تاکہ یہ شہادت و یہ مارکا اور یہ خون جو کربلا میں گرے گا زمین پر, یہ خون باعث بنے کہ قیامت تک آنے والے کوئی ذلیل نہ ہو, کوئی پست نہ ہو, کسی کو حقیر نہ کیا جائے, کسی کو جوتے نہ مارے جائیں. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی دی تھی؟ اس لیے کہ پاکستان کی یہ حالت نہ ہو. پاکستان بنے لیکن پاکستان کی یہ حالت نہ ہو, اس لیے قربانی دی تھی. وہی جو ہو چکی ہے آج ہماری حالت, یہ اس سے بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی. لیکن کیوں ہو گیا؟ کربلا بھی موجود ہے اور پاکستان یہاں جا پہنچا ہے. پاکستان مسلمان, پاکستان جس میں سارے مسلمان آباد ہیں, کیوں یہ پاکستان یہاں پہنچا؟ اس لیے کہ اہل علم, پاکستان کے اہل علم نے, وہ اقبال کے وارثوں نے وہ کچھ نہیں کیا. علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ دیا, پاکستان کے لیے ساتھ نظریہ بھی دیا, پاکستان کا بھی نظریہ دیا, پاکستان کو چلانے کے لیے بھی نظریہ دیا. اقبال کے کلام میں پڑھیں آپ, خصوصاً فارسی کلام میں, اردو کلام میں بھی موجود ہے. اقبال فرماتے تھے کہ یہ قافلہ حجاز, اس کو حسین کی ضرورت ہے. یہ قافلہ حجاز حسین کے بغیر نہیں چل سکتا, یہ حسین کے بغیر کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر یہ حسین کے بغیر رہا, اس کے گیسو الجھ جائیں گے, اس کی زلفوں میں تاب آ جائے گی, اس کی زلفوں میں الجھن پیدا ہو جائے گی. اس گیسو کو سلجانے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے. یہ اقبال کا فرمانا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ افرات. یہ گیسو دجلہ افرات, یہ زلف دجلہ افرات, یعنی اسلامی ممالک, یعنی اسلامی امتیں, یعنی اسلامی شہر, اسلامی آبادیاں, ان کی زلف میں تاب آ گئی ہے, پیچ آ گیا ہے, خم آ گیا ہے. اس خم کو نکالنے والی ہستی کا نام حسین ہے. آج ہر دجلہ کے گیسو میں، ہر پاکل، ہر ملت اسلامیہ کے ہر شعبے میں، اور ہر قوم میں، ہر طبقے میں، ہر اقلیم کے اندر پیچیدگی الجھن پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس کو سلجھانے والا جو حسین ہے وہ نہیں ہے موجود. یہ اقبال نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ملک تو بن جائے گا، حسین کے بغیر چلے گا نہیں، مسلمان تو آزاد ہو جائیں گے، یہ عاشورہ کے تفکر کے بغیر چلے گا نہیں. وہ دریوزہ جو ہر چیز میں بھیک مانگ رہے ہیں، ہر چیز میں بھیک مانگ رہے ہیں، یا نامناسب ایک تعبیر ہے لیکن میں غور کرتا رہتا ہوں، مجھے اس سے بہتر تعبیر آپ اہل علم میں متبادل بتا دیں تاکہ آئندہ وہ استعمال کروں. مجھے خود بیان کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اتنی اچھی تعبیر نہیں ہے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، آپ غور کریے. عزیزان، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکیزہ ترین مکتب اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، عاشورہ موجود ہے، تعلیمات رسول اللہ و اہل بیت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک بہت برے کام میں لگے ہوئے ہیں. پاکستانی بہت برے کام میں مشغول ہیں، شرمناک برے کام میں مشغول ہیں ہم. وہ شرمناک برا کام کیا ہے؟ ہم فضلہ خوری کر رہے ہیں، فضلاتی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، ہر چیز فضلاتی، تعلیمی نظام فضلاتی، یہ استعماری فضلاتی نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام فضلاتی، ہمارا معیشتی نظام فضلاتی، عدالتی نظام فضلاتی، سب ان کا فضلاتی نظام، ہر شعبے میں یہ فضلہ لے کے اس کو بنا رہے ہیں. جس طرح یہ دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، ابھی شہروں میں بھی ہے، جہاں لوگ جانور پالتے ہیں، گائے بھینس، وہ گائے کے فضلے سے وہ بناتے ہیں نا ٹکیاں، ایندھن بناتے ہیں، ان کو خشک کر کے پھر جلاتے ہیں وہ لوگ، خوب یہ فضلے سے تیار کر کے ان کو جلاتے ہیں. خوب ٹھیک ہے، فضلہ جلانے کے کام آئے تو اچھی بات ہے، لیکن فضلہ کھانے کے کام نہیں آنا چاہیے. عربوں کے بارے میں ہے، توجہ فرمائیں، یہ شرح نجب البلاغہ ہے، مرزا حبیب اللہ خوئی نے، مرزا حبیب اللہ خوئی، یہ معروف آغا خوئی جو مرجع تقلید تھے، یہ ابوالقاسم خوئی ہیں، ایک حبیب اللہ خوئی ہیں جو بہت پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے نجب البلاغہ کی تفسیر لکھی ہے بہت مفصل. امیر المومنین علیہ السلام نے نجب البلاغہ میں ایک جگہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی، مکہ کے رہنے والے لوگ کیا کھاتے پیتے تھے، یہ نجب البلاغہ میں یہ گفتگو ہوئی ہے. اس میں حضرت نے فرمایا، تم سنگلاخ پتھروں میں رہتے تھے، زہریلے سانپوں کے اندر تمہارا گزر اوقات ہوتا تھا، اور گدلا پانی پیتے تھے تم، اس طرح کا خطبہ ہے. اس کے ضمن میں مرزا حبیب اللہ خوئی نے یہ جملہ لکھا ہے وہاں پر ظاہراً، کہ ان لوگوں کی معیشت اتنی خراب تھی اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، کہ بعض قاتی کے دن، جب قات کے دن آ جاتے تھے اور تجارت رک جاتی تھی اور کوئی فصل وہاں پیدا نہیں ہوتی تھی، یہ لوگ اونٹوں اور بکریوں کی مینگنیاں لے کر ان کو پیس کے آٹا بنا کے روٹی پکا کے کھاتے تھے. یہ جاہلیت کے زمانے میں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا ان کا، جاہلیت کے زمانے میں یہ اونٹوں کا فضلہ کھاتے تھے. یہ وہ فضلہ خاری، اونٹ کی لید کھانا کاٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، شاید اس کا جواز موجود ہو جان بچانے کے لیے، لیکن اسلام جیسا پاکیزہ مکتب ہونے کے باوجود، قرآن جیسا پاکیزہ منشور ہونے کے باوجود، اور کربلا جیسا منشور پاکیزہ ہونے کے باوجود، پھر انسان اٹھ کر ہر شعبے میں دوسروں کا محتاج ہو جائے، ہر شعبے میں دوسروں کا محتاج ہو جائے، اس صفت سے نکلنا ہے ہمیں، اس عادت سے نکالنا ہے ہمیں. ہمارے پاس جب سب کچھ خود موجود ہے، کیوں ہمارے جوانوں کے اندر خود اعتمادی نہ ہو؟ کیوں ان جوانوں کے اندر ہمت نہ ہو؟ کیوں اپنے ملک کو سنوارنے اور اپنے ملک کو بنانے کی ہمت نہ ہو؟ کیوں یہ جوان فقط یہ سوچ کے پڑھے کہ میں پاکستان میں ابتدا میں چند جماعتیں پڑھ کے پھر مجھے اس ملک سے جانا ہے کہیں اور، کہیں بھی چلا جاؤں، یا انجینئرنگ پڑھ کے باہر جا کر پٹرول پمپ پہ کام کروں، یا ڈاکٹر بن کے باہر جا کے ہوٹل پہ کام کروں؟ یہ کیوں ایک پاکستانی جوان کی سوچ بنتی ہے؟ پاکستانی جوان کی یہ سوچ کیوں نہیں بنتی کہ میں اس ملک کو ہر لحاظ سے دوسروں کی قید سے آزاد کرنا ہے مجھے، نہ صرف عالمی مالیاتی اداروں کی قید سے غلامی سے آزاد کرنا ہے، بلکہ عالمی تعلیمی اداروں کی غلامی سے بھی اس کو آزاد کرنا ہے، عالمی تعلیمی بورڈ کی غلامی سے بھی اس کو آزاد کرنا ہے. کیوں نہیں ہے اس جوان کے اندر یہ ہمت؟ کیوں یہ سوچ نہیں ہے؟ کیوں خود اعتمادی نہیں ہے اس کے اندر؟ کیوں مغلوب طور پر سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تو صرف لیبر بننا ہے, مجھے تو دوسروں کی انڈسٹریاں چلانا ہے, مجھے تو دوسروں کو سروسز دینا ہے. عزیز من, علامہ اقبال یہی فرما رہے تھے کہ تجھے ملازمت کا سبق پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے, تجھے امامت کے لیے بنایا ہے اللہ نے. اپنا سبق بدل, ملازمت کی تعلیم چھوڑ, امامت کی تعلیم حاصل کر, سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیا سبق شروع کر دیا تو نے ملازمت کا؟ یہ ذہنیت اپنی بدل. عاشورہ انقلاب ہے, انسان کے اندر انقلاب. عزیزان ایمان, عوام کے اندر جو جذبہ ہے, یہ جذبہ ایسے بار بار نہیں پیدا ہو سکتا, یہ جذبہ کسی کے بس میں نہیں پیدا کر سکے. عاشورائی جذبہ ان عوام کے اندر موجود ہے. خدا شاہد ہے, عاشورائی جذبہ جس قوم کے اندر موجود ہو, اس کو اگر یہ نقشہ عاشورائی بھی مل جائے, جذبہ عاشورائی کے ساتھ ساتھ, وہ دنیا کی سپر پاور ہے وہ قوم. لیکن پاکستان میں مشکلات بنیادی فکری نظریاتی طور پر ہیں, اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں کے اہل علم عوام کے پیروکار ہیں, عوام امام ہیں, اہل علم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. خواہ وہ اہل علم دینی مدرسوں میں پڑھے ہوں یا وہ اہل علم ان جامعات میں پڑھے ہوئے ہوں, ان کا کام عوام کی پیروی کرنا ہے. عوام کی پیروی نہیں کریں, عوام کی رہنمائی کریں. جس طرح ڈاکٹر بن کر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں نا پیروی, جس طرح انجینئر بن کر عوام کی رہنمائی کرتے ہیں نا پیروی, اسی طرح آپ ان سوشل سائنسز میں اور ان علوم کے اندر بھی جو آپ کی سوسائٹی کو بچانے کے لیے, قوم کو بچانے کے لیے, آپ رہنما بنے عوام کے, نہ پیروکار بنے عوام کے. اور ان موضوعات کے اندر بھی جو خالصتاً تقاضا ان علمی اداروں اور علمی یونیورسٹیوں اور علمی شخصیات سے ہے, اور یہ نسل جو یہاں تشریف فرما ہے, اور ان جیسے عزیز جو دیگر جامعات میں ہیں اور جو بعد میں آئیں گے, ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے. اور میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ ہم عاشورہ کو ایک مکتب بنا کر, آئیڈیالوجی بنا کر, اور عاشورہ کو ایک عملی نقشہ بنا کر, اور عوام کے ان جذبوں کو اس میں شامل کر کے انشاءاللہ اس پاکستان کو اس مقام تک پہنچائیں جو شان پاکستان ہے, جو ایک مسلمان ملت کی شان ہے, اس ملت تک انشاءاللہ اس مکتب عاشورہ سے استفادہ کر کے پاکستان, ملت پاکستان, عوام پاکستان و سرزمین پاکستان سربلند ہو, سرخرو ہو, سرفراز ہو انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد والے محمد.